بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی چوتھی جلد جو کہ منجیات یعنی وہ باطنی اوصاف جو کہ فلاح، کامیابی اور سعادت ابدی کا سبب بنتے ہیں، اس چوتھی جلد کی چوتھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الفقر والزہد، یعنی زہد اور فقر کے بیان میں. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب الفقر والزہد، زہد اور فقر کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے. بہت سے لوگ اس کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے ہیں اور اس کے مکر میں آ کر بہت سے لوگوں نے لغزش کھائی ہے. اس کی دوستی گناہوں اور برائیوں کی جڑ ہے اور اس کی دشمنی نیکیوں اور اچھائیوں کی اصل ہے. ہم نے دنیا کا حال اور اس کی دوستی کی حقیقت اور مذمت ذمت دنیا میں بیان کی ہے. یہاں ہم دنیا سے بغض رکھنے اور اس میں زہد اختیار کرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ منجیات میں یہی میں اصل یہی ہے. اس وقت تک نجات کی امید نہیں کی جا سکتی جب تک کہ دل بالکلیہ طور پر دنیا سے علیحدہ نہ ہو. اور دل کی دنیا سے علیحدہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ خود آدمی سے الگ رہے اسے فقر کہتے ہیں، یا آدمی اس سے دور رہے اسے زہد کہتے ہیں. ان دونوں صورتوں کو حصول سعادات اور کامیابی اور نجات کے حصول کے لیے ذریعہ اعانت بننے میں الگ الگ درجہ حاصل ہے. پہلے ہم فقر اور زہد کی حقیقت، ان دونوں کی قسمیں، شرائط اور احکام بیان کرتے ہیں. پہلے باب میں فقر پر گفتگو کریں گے اور دوسرے باب میں زہد پر گفتگو زیر بحث آئے گی. پہلا باب، فقر کی حقیقت اور فقیر کے احوال و اسماء کا اختلاف. فقر ان چیزوں کے فقدان کا نام ہے جن کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے فقدان کو فقر نہیں کہتے جن کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اگر ضرورت کی چیز موجود ہے اور محتاج کو اس پر قدرت بھی ہے تو اسے فقیر نہیں کہا جائے گا. اگر تم نے یہ بات سمجھ لی تو تم اس حقیقت میں شک نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر وجود فقیر ہے، کیونکہ اسے دوسرے وقت موجود رہنے کی حاجت ہے. اور کسی چیز کا ہمیشہ موجود رہنا محض اللہ کے فضل اور اس کی مشیت پر موقوف ہے. اگر عالم وجود میں ہے جس کا وجود کسی دوسرے وجود کا رہین منت نہیں، تو وہ غنی مطلق ہے. اور اس طرح کا وجود صرف ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود جو غنی ہے. اس کا وجود کسی سے مستفاد نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام موجودات اپنے دوام وجود کے لیے اسی ایک ذات کے محتاج ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف ارشاد فرمایا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 38، اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب محتاج ہو. لیکن فقر کے یہ مطلق معنی نہیں ہے، جبکہ ہمارا موضوع فقر کے مطلق معنی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ خاص مال کا فقر بیان کرنا مقصود ہے. ورنہ دیکھا جائے تو بندے کی بے شمار حاجات اور لاتعداد ضروریات ہیں. ان میں سے بعض حاجات وہ ہیں جو مال سے پوری ہوتی ہیں، اور انہی کا بیان یہاں مقصود ہے. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مال نہیں رکھتا وہ اس مال کے اعتبار سے فقیر ہے جس کے پاس نہیں ہے، بشرط یہ کہ اسے اس کی احتیاج بھی ہو. پھر اگر غور کیا جائے تو فقر میں آدمی کے پانچ احوال ہیں. سہولت تفہیم اور تمیز کے لیے ہم ہر حالت کا الگ الگ نام رکھتے ہیں اور الگ الگ بیان کرتے ہیں. پہلی حالت یہ بہترین حالت ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال آئے تو اسے برا لگے اور اس کی موجودگی سے اذیت محسوس کرے، اسے قبول کرنے سے گھبرائے، اسے برا سمجھے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے، اس حالت کو زہد کہتے ہیں، اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ زاہد ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مال کی رغبت اتنی نہ ہو کہ اس کے ملنے سے خوش ہو، اور نہ اس قدر نفرت ہو کہ ملنے سے تکلیف محسوس کرے، بلکہ دل میں اس قدر ہمت ہو کہ اگر مال مل جائے تو اسے چھوڑ بھی سکے، اس حالت والے کو راضی کہتے ہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اسے مال ملنا نہ ملنے کی بنسبت محبوب ہو، کیونکہ دل میں اس کی کچھ رغبت ہے، مگر یہ رغبت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، بلکہ اگر بغیر مشقت اور محنت کے مل جائے تو خوش ہو، اور اگر اس کے حصول میں کچھ مشقت پیش آئے تو اس کی طلب میں مشغول نہ ہو۔ جس کی یہ حالت ہو اسے قانع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے موجود قناعت کی ہے، اور رغبت رکھنے کے باوجود غیر موجود کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ اپنے عجز کی بنا پر مال طلب نہ کرے، ورنہ دل میں رغبت موجود ہے اور ہر اس تدبیر پر عمل کرتا ہے جس سے مال حاصل ہو، خواہ اس تدبیر پر عمل کرنے میں مشقت ہی کیوں نہ ہو، یا وہ مال کی طلب میں مشغول ہے لیکن کوشش کے باوجود مال نہیں پاتا، اس حالت کو حریص کہتے ہیں۔ پانچویں حالت یہ ہے کہ جس مال سے وہ شخص محروم ہے اس کا وہ استراراً محتاج ہو، جیسے بھوکے کے پاس روٹی نہ ہو یا ننگے کے پاس کپڑا نہ ہو، جس کی یہ حالت ہو اسے مستر کہتے ہیں، چاہے طلب میں اس کی رغبت ضعیف ہو یا قوی، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی استرار کی حالت میں ہو اور جس چیز کی طرف مستر ہو اس کی رغبت نہ رکھتا ہو۔ غنی اور مستغنی یہ پانچ حالتیں ہیں، ان میں اعلیٰ حالت زہد ہے، اور اگر استرار کے ساتھ زہد بھی ہو تو یہ انتہائی اعلیٰ اور آخری درجے کی حالت ہے، جیسا کہ اس کا بیان عنقریب آئے گا۔ پھر ان پانچوں حالتوں سے افضل بھی ایک حالت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے کے لیے مال کا عدم و وجود دونوں برابر ہوں، اگر مال مل جائے تو نہ دل خوش ہو اور نہ اذیت پائے، اسی طرح اگر مال نہ ملے تب بھی نہ دل خوش ہو اور نہ تکلیف محسوس کرے، بلکہ اس کی حالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت کے مشابہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 1000 درہم آئے، آپ نے وہ تمام درہم تقسیم کرا دیے۔ خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے لیے 1 درہم کا گوشت خرید لیتیں تو ہم اس سے روزہ افطار کر لیتے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو مجھے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ جس شخص کا یہ حال ہو، اگر پوری دنیا کے خزانے سمیٹ کر اس کے دامن میں رکھ دیے جائیں تو اسے ذرا نقصان نہ ہو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام خزانے اللہ کے ہیں، اگرچہ اس کے قبضے میں ہیں، آج وہ اس کے پاس ہیں، کل اگر دوسرے کے پاس چلے جائیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے شخص کا نام مستغنی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ مستغنی اور غنی دو الگ الگ مفہوم رکھنے والے لفظ ہیں، جیسا کہ اس حالت سے واضح ہوتا ہے جو مستغنی کی بیان کی گئی ہے۔ غنی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اس لفظ کا استعمال ہے جو بہت سا مال رکھتے ہیں، یہ لوگ مال کی زیادتی سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کے محتاج ہیں کہ یہ مال ان کے پاس باقی رہے۔ اس اعتبار سے انہیں فقیر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مستغنی کو نہ اس کی پرواہ ہے کہ مال اس کے قبضے میں آئے، اور نہ وہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ مال اس کے قبضے سے نکل جائے، کیونکہ نہ وہ مال سے تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اسے نکالنے کا محتاج ہو، اور نہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ رکھنے پر مجبور ہو، اور نہ یہ بات ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس لیے وہ اسے اپنے قبضے میں رکھنے کا خواہش مند ہے۔ اس مستغنی کی غنا عام ہے، اور اس اعتبار سے وہ اس غنی سے قریب تر ہے جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ بندہ صفات میں اللہ تعالی سے قریب ہو سکتا ہے، مکان میں قریب نہیں ہو سکتا، لیکن اس حالت والے کو ہم مستغنی کہتے ہیں، تاکہ یہ نام اسی ذات واحد کے ساتھ مخصوص رہے جو حقیقت میں غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ یہ بندہ اگرچہ مال سے بے نیاز ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ کسی بھی حالت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، مثلا وہ توفیق الہی کی اعانت سے بے نیاز نہیں ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے دل کا استغنا باقی رکھتا ہے، قلب مال کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ مستغنی اس کی محبت سے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس غلامی سے آزاد کیا ہے اور وہ اپنی آزادی برقرار رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، جبکہ دل غلامی اور آزادی میں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اس لیے مستغنی کو غنی کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے استغنا کے باوجود بہت سی چیزوں میں محتاج ہے۔ زاہد اور مستغنی، زہد ایک بڑا درجہ ہے، بلکہ اسے ابرار کا انتہائی درجہ کہا جا سکتا ہے، جبکہ مستغنی مقربین میں سے ہے، اس اعتبار سے زہد اس کے حق میں نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ابرار کے حسنات مقربین کے سیئات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زہد میں دنیا سے نفرت پائی جاتی ہے، اور دنیا سے نفرت کرنا بھی اسی میں مشغول ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا میں مشغول ہے، اور ماں سوا اللہ کے ساتھ مشغولیت اللہ تعالیٰ سے حجاب ہے، اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے درمیان کوئی دوری نہیں ہے کہ دوری کو حجاب کہا جائے، بلکہ وہ تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور نہ وہ کسی مکان میں محصور ہے کہ آسمان اور زمین میں تمہارے اور اللہ کے درمیان حجاب بنے، بلکہ تمہارے وہ مشاغل جن کا تعلق اللہ غیر اللہ سے ہے حجاب ہیں، اپنے نفس اور شہوات کے ساتھ مشغول ہونا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہے، کیونکہ تم ہمیشہ اپنے نفس اور شہوات میں مشغول رہتے ہو، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے محجوب رہتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہے وہ اللہ سے منحرف ہے، اسی طرح اگر اپنے نفس کی نفرت میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مجلس میں عاشق اور معشوق دونوں جمع ہوں اور وہاں رقیب بھی آ جائے، اب اگر عاشق کا دل رقیب کی طرف ملتفت ہو گیا، یعنی وہاں اس کی موجودگی پر دل ہی دل میں برا فروختہ ہوا اور اسے برا سمجھنے لگا، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس حال میں جبکہ رقیب سے نفرت کرنے میں مشغول ہے، معشوق کے مشاہدے کی لذت سے ہمکنار نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ عشق میں مستغرق ہوتا تو غیر معشوق کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرتا، نہ رقیب کی دخل اندازی پر توجہ دیتا، اور نہ اس کے تئیں اپنی نفرت ظاہر کرنے میں وقت ضائع کرتا۔ چنانچہ جس طرح معشوق کی موجودگی میں غیر معشوق کو بنظر محبت دیکھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا عشق میں شرک اور اس کے لیے نقص و عیب کی بات ہے، یہ صحیح ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے خفیف تر ہے، کمال یہ ہے کہ قلب غیر محبوب کی طرف نہ بغض میں متوجہ ہو اور نہ حب میں، جس طرح دل میں بیک وقت دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتیں، اسی طرح ایک ہی وقت میں بغض اور محبت کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا۔ اس تفصیل کے بعد یہ وضاحت ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بغض دنیا میں مشغول ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، تاہم جو شخص دنیا کی محبت میں مشغول ہے وہ اپنی غفلت میں بعد کے راستے پر گامزن ہے، اور جو شخص اس سے نفرت کرتا ہے وہ اپنی غفلت میں قرب کے راستے پر چل رہا ہے، اس لیے کہ اس شخص کے حق میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا سے نفرت کی صورت میں جو غفلت اس کے دل میں ہے وہ زائل ہو جائے گی، اور شہود کی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور درجہ کمال حاصل کر لے گا، کیونکہ دنیا سے نفرت کا عمل ایک ایسی سواری ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو مسافر حج کے راستے میں ہوں اور اپنے جانوروں پر سواری کرنے اور ان کا دانہ پانی کرنے میں مشغول ہوں، لیکن ایک کا رخ کعبے کی طرف ہو اور دوسرا مخالف سمت میں چل رہا ہو۔ یہ دونوں مسافر اس اعتبار سے کعبہ مکرمہ سے محجوب ہیں کہ غیر کعبہ یعنی سواری کی نگہداشت اور اس کے دانہ پانی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس شخص کا حال اچھا ہے جس کا رخ کعبہ کی سمت ہے، کیونکہ وہ اپنی غفلت کے باوجود کعبے سے قریب ہو رہا ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، مگر اس شخص سے بہتر نہیں ہے جو کعبے میں متقف ہے اور اسی میں رہ رہا ہے، کبھی باہر نہیں نکلتا کہ سواری پر سوار ہونے اور اس کی خبر گیری کرنے کی نوبت پیش آئے۔ اس لیے تمہیں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ بغض دنیا مقصود ہے، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ سے روکنے والی ہے اور اس تک پہنچنا اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک یہ رکاوٹ دور نہ ہو جائے۔ اسی لیے ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں زہد کرتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے، وہ گویا جلد از جلد راحت پانے کا طالب ہے۔ اسے دنیا میں زہد کرنے کے بعد آخرت میں بھی تو مشغول ہونا چاہیے، آخری منزل تو یہی ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ آخرت کے راستے پر چلنے کا مرحلہ زہد کے بعد ہے، جس طرح حج کے راستے پر چلنا الگ ہے اور حج کے موانے کا ازالہ الگ ہے۔ بہرحال اگر زہد فی دنیا سے یہ مراد لیا جائے کہ نہ دنیا کے وجود سے رغبت ہو اور نہ اس کے عدم سے، تو یہ غایت کمال ہے، اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ دنیا کے عدم کی رغبت ہو تو یہ راضی قانع اور حریص کی بنسبت کمال ہے اور مستغنی کی بنسبت نقص ہے، بلکہ مال کے سلسلے میں درجہ کمال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک مال اور ماں یعنی پانی دونوں برابر ہیں۔ اگر تم سمندر کے کنارے پر ہو تو تمہیں پانی کی کثرت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح اگر تمہاری پیاس وغیرہ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تو پانی کی قلت تمہارے لیے مضر نہیں ہے، جس طرح تم بقدر ضرورت پانی کی احتیاج رکھتے ہو، اسی طرح بقدر ضرورت مال کے بھی محتاج ہو۔ چنانچہ جس طرح تم بہت سا پانی دیکھ کر راہ فرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہو کہ میں خود بھی اس میں ضرورت کے بقدر استعمال کروں گا اور اللہ کے بندوں کو بھی پلاؤں گا، اسی طرح مال کا حال بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ روٹی اور پانی دونوں ضرورت کے اعتبار سے ایک ہیں، فرق صرف ایک کی قلت اور دوسرے کی کثرت کا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور عالم کے سلسلے میں اس کی تدبیروں کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو یہ بات بھی جان لیتا ہے کہ جس طرح اسے ضرورت کے بقدر پانی ملتا ہے، اسی طرح زندگی بھر ضرورت کے مطابق روٹی ملتی رہے گی، جیسا کہ عنقریب توکل کے باب میں یہ بحث آئے گی۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے کہا کہ مالک ابن دینار نے مغیرہ سے کہا کہ گھر میں جا کر وہ کوزہ لے لو جو تم نے مجھے ہدیہ میں دیا تھا، اس لیے کہ شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چور لے لے گا۔ ابو سلیمان نے کہا کہ یہ صوفیہ کے دلوں کا ضعف ہے، اگر کوئی شخص یہ کوزہ لے جاتا تو انہیں پرواہ نہ ہونی چاہیے تھی، گویا دل میں یہ خیال آنا بھی برا ہے کہ گھر میں کوزہ موجود ہے اور اس کی طرف التفات بھی ضعف اور نقصان کا باعث ہے۔ اب اگر تم یہ سوال کرو کہ انبیاء اور اولیاء مال سے کیوں بھاگتے تھے اور اس سے نفرت کیوں کرتے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مال سے ان کا فرار ایسا تھا جیسا پانی سے فرار یعنی ضرورت سے زائد نہیں لیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا اسے مشکیزوں اور برتنوں میں جمع نہیں کرتے تھے اس خیال سے کہ بعد میں کام آئے گا، بلکہ محتاجین کے لیے نہروں کنوؤں اور تالابوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے دل پانی کی محبت یا نفرت میں مشغول تھے۔ دنیا کے خزانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اجل صحابہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے وہ خزانے لیے، جہاں ان کی ضرورت تھی وہاں خرچ کر دیے۔ آپ حضرات نے ان سے راہ فرار اختیار نہیں کی، اس لیے کہ ان کے نزدیک مال اور پانی، سونا اور پتھر دونوں برابر تھے۔ ان حضرات سے کوئی مخالفت بھی منقول نہیں ہے۔ جن لوگوں نے منع کیا ہے، انہیں یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے مال لیا تو وہ فریب کا شکار ہو جائیں گے، مال ان کے دل کو اپنا قیدی بنا لے گا اور وہ شہوات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ضعفاء کا حال ہے، اور ان کے حق میں مال سے نفرت کرنا اور اس سے دور بھاگنا ہی کمال ہے۔ تمام مخلوق کا یہی حکم ہے، صرف انبیاء اور اولیاء اس سے مستثنا ہیں۔ اگر کسی ایسے قوی شخص سے جو درجۂ کمال کو پہنچا ہوا ہو یہ منقول ہو کہ وہ مال سے بھاگا تھا یا سے نفرت کی تھی، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ضعفاء کے درجے پر اتر کر ایسا کیا ہوگا تاکہ لوگ ترک میں اس کی اقتدا کریں۔ اگر اخذ میں اس کی اقتدا کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اگرچہ وہ خود محفوظ رہے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سپیرا اپنے بچوں کے سامنے سانپ پکڑنے سے باز رہے، وہ ان کی موجودگی میں سانپ نہیں پکڑتا، اس لیے نہیں کہ اس میں کچھ ضعف ہے یا وہ سانپ پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے سانپ پکڑا اب بچوں نے دیکھ لیا تو وہ بھی پکڑیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ انبیاء اور اولیاء بھی ضعفاء کے سامنے انہی احکام پر عمل کرتے ہیں جن کے وہ پابند ہیں، تاکہ ان کی اقتدا کریں، اور جو چیز خود ان کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر عوام الناس کی موجودگی میں عمل نہیں کرتے۔ اس تفصیل سے تم یہ بات جان گئے ہوگے کہ کل 6 مراتب ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مستغنی کا ہے، پھر زاہد کا ہے، پھر راضی کا ہے، اس کے بعد قانع کا ہے، آخر میں حریص ہے۔ جہاں تک مستر کا سوال ہے، اس کے حق میں زہد، رضا اور قناعت کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا درجہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ البتہ فقیر کا اطلاق ان پانچوں مراتب کے لوگوں پر ہو سکتا ہے۔ مستغنی کو فقیر کہنا اس معنی میں تو صحیح نہیں ہے جس معنی میں یہ مشہور ہے، البتہ اس معنی میں صحیح کہا جا سکتا ہے کہ مستغنی کو یہ معرفت حاصل ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں عام طور پر اور مال سے استغنا رکھنے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ مستغنی کو فقیر کہنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو جو اپنے نفس کے لیے عبودیت کا معترف ہو عبد کہہ دیا جائے، اگرچہ بندے کا لفظ تمام مخلوق کے لیے عام ہے، مگر ایسے شخص پر اس کا اطلاق غافلوں کی بنسبت زیادہ مناسب ہے جو خود اپنے فقر و احتیاج کی معرفت رکھتا ہو، وہ اس لفظ کا زیادہ مستحق ہے۔ گویا لفظ فقیر ان دونوں معنوں میں مشترک ہے، اور اگر تم یہ بات جان گئے کہ لفظ فقیر دونوں معنوں میں مشترک ہے تو تمہیں یہ بات سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بکا من الفقر کاد الفقر فقر ان یکون کفر، اے اللہ میں فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے۔ یہ دونوں روایات ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، کیونکہ پہلی دونوں روایتوں میں مستر کا فقر مراد ہے، اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اور آخری روایت میں وہ فقر مراد ہے جس کے معنی ہیں اپنی مسکنت، ذلت اور احتیاج کا اعتراف۔ فقر کے فضائل، قرآن کریم کی متعدد آیات سے فقر کی فضیلت ثابت ہے، مثلا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 8 ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 273۔ اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں مقید ہو گئے ہوں اور وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان دونوں آیتوں میں کلام کی ابتدا مدح کے ساتھ کی گئی ہے اور پھر فقر کو ہجرت اور محصور کیے جانے کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان دونوں صفتوں پر فقر کی صفت کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ تقدیم فقر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ احادیث میں بھی فقر کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ لوگوں میں کون زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، وہ مالدار شخص جو اپنے نفس اور مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شخص بھی اچھا ہے، لیکن میں جس شخص کے متعلق دریافت کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کون شخص بہتر ہے؟ فرمایا، فقیر یؤتی جہدہ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے، وہ فقیر جو اپنی محنت کی چیز دے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، الق اللہ فقیرا ولا تلبقہ غنیا۔ اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو بلال رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے فقیر ہو کر مل، غنی ہو کر نہ مل۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الفقیر المتعفف ابا العیال۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والے عیالدار تنگ دست کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مشہور روایت میں وارد ہے، فرمایا، یدخل فقراء امت الجنة قبل اغنیائهم بخمسمائة عام۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میری امت کے فقراء اغنیا سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک روایت میں اربعین خریفن کے الفاظ ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حریص فقیر حریص غنی کے مقابلے میں 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور پہلی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ فقیر زاہد غنی راغب کی بنسبت 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے فقر کے درجات کا اختلاف بیان کیا ہے، اس سے تم نے یہ بات جان لی ہوگی کہ فقراء کے درجات میں تفاوت ہے، اور گویا فقیر حریص کا درجہ فقیر زاہد کے مقابلے میں 12.5 درجے کم ہے، 40 کو 500 سے یہی نسبت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے مقدار کی تحدید فرمائی ہے، یہ تحدید ایسی نہیں ہے کہ اتفاقاً زبان سے نکل گئی ہو اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، بلکہ آپ تو ہر بات میں حق کا اظہار فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 4۔ اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد صرف وحی ہے۔ درجات فقر کے اختلاف میں اس یقین و تقدیر کی مثال ایسی ہے جیسے رویائے صالحہ کے باب میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوۃ جزءا من النبوۃ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ ایک صحیح اور واقعی تقدیر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس نسبت کی علت جان لے، محض اندازے سے کچھ کہہ سکتا ہے جس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبوت اس امر کا نام ہے جو صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے، اور اسی اختصاص کی بنا پر نبی اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے مختلف اور ممتاز رہے. نبی کو بہت ممتاز ہے، نبی کو بہت سی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان امور کے حقائق سے واقف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ اور آخرت سے متعلق ہیں. یہ واقفیت ایسی نہیں ہوتی جیسی دوسروں کی ہوتی ہے، بلکہ معلومات کی کثرت، تحقیق، یقین اور کشف کی زیادتی کے اعتبار سے نبی کی معرفت عام لوگوں کی معرفت سے مختلف ہوتی ہے. نبی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نفس میں ایک صفت ہوتی ہے جس سے خارق عادات اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے لیے ایک صفت ہے جس سے وہ حرکات سرزد ہوتی ہیں جو ہمارے ارادے اور اختیار سے، جسے قدرت بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق ہیں، اگرچہ قدرت اور مقدور دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو ایک ایسی صفت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے بینائی رکھنے والے شخص میں ایک ایسی صفت ہے جو نابینا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بینا آدمی محسوسات کو دیکھ لیتا ہے. اور نبی کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اسے ایک صفت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ غیب کے واقعات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، خواہ بیداری کے عالم میں یا نیند کے دوران. اس صفت کے ذریعے وہ لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتا ہے اور غیب کی جو باتیں اس میں درج ہیں انہیں پڑھ لیتا ہے. یہ وہ صفات اور کمالات ہیں جن کا انبیاء کے لیے ثابت ہونا ظاہر ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ان میں سے ہر صفت کی متعدد قسمیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ ممکن ہے کہ ہم ان تمام خصوصیات کو 40, 50, or 60 قسموں میں تقسیم کر دیں، بلکہ تکلف سے کام لیں تو یہ قسمیں 46 بھی ہو سکتی ہیں. اور اس صورت میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ رویائے صالحہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، لیکن کیونکہ یہ تقسیم صرف ظن اور تخمین سے ہو سکتی ہے، اس لیے یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رویائے صالحہ کو نبوت کا 46واں حصہ اسی تقسیم کی روح سے قرار دیا ہے. البتہ ہم ان صفات کلیہ سے واقف ہیں جن سے نبوت مکمل ہوتی ہے، اور اس تقسیم کی اصل سے بھی واقف ہیں، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مخصوص مقدار مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے. اسی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فقراء کے بہت سے درجے ہیں، لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ فقیر زاہد فقیر حریص کے مقابلے میں 40 برس پہلے اور فقیر غنی کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا. اس کی علت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی دے سکتے ہیں. انبیاء کے علاوہ اگر کوئی شخص کچھ کہے گا تو وہ محض اندازے سے کہے گا، جس پر پورے طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ جملہ معترضہ ہم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ان تقدیرات کو بعض ضعیف الاعتقاد لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اتفاقاً یہ بات کہہ دی ہے، حالانکہ محض اتفاقی طور پر کوئی بات کہہ دینا منصب نبوت کے شایان شان نہیں ہے. اب پھر ہم روایات نقل کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر هذه الامتی فقراؤها واسعراؤها ندج عن فی الجنت دعفاؤها. اس امت کے بہترین لوگ اس کے فقراء ہیں، اور جنت میں جل تر لوٹ لگانے والے اس امت کے کمزور لوگ ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان لی حرفتین اثنتین فمن احبهما فقد احبنی ومن ابغدهما فقد ابغدنی الفقر والجهاد. میرے دو پیشے ہیں، جس نے انہیں پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے انہیں ناپسند کیا اس نے مجھے ناپسند کیا، فقر اور جہاد. ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، جہاں تم رہو یہ پہاڑ وہاں رہا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، اس کے بعد فرمایا،
یا جبرائیل ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، فقال يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت.
اے جبرائیل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قول محکم پر ثابت قدم کر دیا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ عبارت دو حدیثوں سے مرکب ہے. پہلی حدیث ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور دوسری حدیث الدنیا دار من آخر تک احمد نے نقل کیا ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو اپنی آبا میں لیٹا ہوا سو رہا تھا. آپ نے اسے جگا دیا اور فرمایا، اے سونے والے، اٹھ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر. اس نے عرض کیا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے دنیا دنیا والوں کے لیے چھوڑ دی ہے. آپ نے فرمایا، تب اے دوست تم سوتے رہو. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو زمین پر سو رہا تھا اور اس کے سر کے نیچے اینٹ رکھ ہوئی تھی. اس کا چہرہ اور داڑھی کے بال گرد میں اٹے ہوئے تھے اور وہ ایک چادر باندھے ہوئے تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، الہا، تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا. وہی آئی کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ جب میں کسی بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں تو اس سے تمام دنیا کو علیحدہ کر دیتا ہوں؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان وارد ہوا. اس وقت آپ کے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے آپ اس کی تواضع فرماتے. آپ نے مجھے خیبر کے یہودیوں میں سے ایک شخص کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے تک یا تو آٹا ہمیں ادھار دے دے یا فروخت کر دے، اب مقررہ وقت پر اس کی قیمت وصول کر لے. میں نے اس یہودی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. یہودی نے جواب دیا، واللہ میں صرف رہن رکھ کر ہی آٹا دے سکتا ہوں. میں نے اس کی اطلاع آپ کو دی. آپ نے فرمایا، گواہ رہنا، میں آسمان والوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی امین ہوں. اگر وہ شخص میرے ہاتھ فروخت کرتا یا ادھار دیتا تو میں اسے ضرور ادا کرتا. جا میری یہ ذرا لے جا اور اسے رہن رکھ دے. جب میں باہر نکلا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ حدیث طبرانی میں ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 131. اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے ان کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا رزق بدرجہ بہتر ہے اور دیر پا ہے. یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے نازل ہوئی. ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، الفقر ازین بالمؤمن من الحزار الحسنی على خد الفرسی. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. فقر مومن کے لیے گھوڑے کے رخسار پر واقع خوبصورت پوزی کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے. ایک حدیث میں ہے، من اصبح منکم معافیا فی جسمه آمنا فی سربه عنده قوة یومه فکأنما خیرت له الدنیا بحذافیرها. جو شخص بدن کی سلامتی کے ساتھ صبح کرے، اپنے نفس میں مامون ہو اور اس کے پاس اس روز کی غذا ہو، تو گویا اسے تمام دنیا حاصل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص بدن کی سلامتی کے ساتھ صبح کرے، اپنے نفس میں مامون ہو اور اس کے پاس اس روز کی غذا ہو، تو گویا اسے تمام دنیا حاصل ہے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جب تم فقر کو آتا ہوا دیکھو تو یہ کہو کہ صلحہ کے شعار کی آمد خوب ہے۔ عطا خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر کسی دریا کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور بسم اللہ کہہ کر دریا میں جال پھینکا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اتنے میں دوسرا شخص آیا، اس نے بھی بسم اللہ کہہ کر جال ڈالا، اس جال میں اس قدر مچھلیاں آئیں کہ جال نکالنا مشکل ہو گیا۔ پیغمبر نے باری تعالیٰ کے جناب میں عرض کیا، الہ، یہ فرق کیوں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، میرے بندے پر ان دونوں کے احوال منکشف کرو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کا جال خالی تھا اس کے لیے کس قدر کرامتیں اور عظمتیں ہیں، اور جس کا جال مچھلیوں سے لبریز تھا اس کے لیے کس قدر ذلتیں اور رسوائیاں ہیں، تو فرمایا، اب میں مطمئن ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جنت میں جھانکا تو یہ دیکھا کہ اس کے اکثر رہنے والے مالدار اور عورتیں ہیں۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے پوچھا کہ مالدار کہاں ہیں، ارشاد ہوا کہ مالداری نے انہیں جنت سے روک دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ میں اکثر عورتیں ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا، ان کے دو سرخ چیزوں یعنی سونے اور زعفران میں لگے رہنے کی وجہ سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، تحفۃ المؤمن فی الدنیا الفقر، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا میں مومن کا تحفہ فقر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی بنا پر سب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنی مالداری کی وجہ سے سب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف گھسٹ گھسٹ کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاه فاذا احب الحب البالغ اقتناه قيل وما اقتناه فقال لم يترك له اهلا ولا مالا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عدبہ الخولانی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے منتخب کر لیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اس کے لیے نہ اہل چھوڑتا ہے اور نہ مال چھوڑتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو فقر کو آتا ہوا دیکھے تو اس وقت یہ کہہ کہ صالحین کے شعار کی آمد خوب ہے، اور جب تونگری کو دیکھے تو یہ کہہ کہ کسی گناہ کا عذاب جلد آ گیا ہے۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو مکحول عن الدردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، مخلوق میں کون لوگ تیرے دوست ہیں؟ اگر مجھے ان کا علم ہو جائے تو تیری رضا کی خاطر میں بھی انہیں دوست رکھوں۔ جواب ملا، اے موسیٰ، ہر محتاج فقیر میرا دوست ہے۔ جواب میں کل فقیر فقیر فرمایا گیا، یعنی لفظ فقیر دو بار لایا گیا، یا تو اس لیے
یا تو اس کے لیے اعادے سے تاکید ہوتی ہے یا دوسرے لفظ سے مراد سخت مصیبت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسکنت پسند کرتا ہوں اور دولت کو برا جانتا ہوں، ان کے نزدیک بہترین بات یہ تھی کہ کوئی انہیں یا مسکین کہہ کر آواز دے۔ ایک مرتبہ عرب کے سرداروں اور دولت مندوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ایک دن ہمارے لیے متعین فرمائیں اور ایک دن دوسروں کے لیے، اس دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہم نہیں آئیں گے، اور دوسرے دن ہم حاضر ہوں گے، وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ دوسرے لوگوں سے ان کی مراد حضرت بلال، سلیمان، صہیب، ابو ذر، خباب ابن الارث، عمار ابن یاسر، ابو ہریرہ اور دوسرے تنگ دس اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تھی، اور جن لوگوں نے یہ درخواست کی تھی ان میں اقرا ابن حابس تمیمی، عینیہ ابن حسن الحسن الغزاری، عباس ابن مرداس سلمی وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے الگ الگ دنوں کی تعین اس لیے کرانی چاہی تھی کہ یہ غریب اور مفلس صحابہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جو پسینہ ان کے جسموں سے بہا کرتا تھا وہ اونی کپڑوں میں جذب ہو جایا کرتا تھا اور اس سے جسم میں بدبو ہو جاتی تھی، اور یہ بات ان مالدار لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور وعدہ کیا کہ وہ دونوں طبقوں کا اجتماع ایک دن نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 28۔ اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ الحیات الدنیا سے مالداری مراد ہے، اور جن لوگوں کے دلوں پر غفلت کا پردہ ڈالا گیا ہے وہ مالدار ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 29۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں باریابی کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ کے پاس اشراف قریش میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کو اس موقع پر ابن مکتوم کی آمد گراں گزری۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، عبس وتول ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 1-6 تک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چین بجبی ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید نابینا آپ کی تعلیم سے پوری طرح سنور جاتا یا کسی خاص دین یعنی نصیحت کو قبول کرتا، سو اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا۔ جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی فکر میں پڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں شخص سے مراد جسے واعظ و تذکیر سود مند ہوگی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے، اور جو استغنا برتنا ہے اس سے قریش کا وہ سردار مراد ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح معذرت کرے گا جس طرح دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھ سے دین کو اس لیے دور نہیں کیا کہ تو میرے نزدیک ذلیل ہے، بلکہ میں نے تیرے لیے جو عظمت اور فضیلت رکھی ہے اس کی بنا پر میں نے تجھے دین سے دور رکھا۔ اے بندے، اب تو ان صفوں میں جا اور اس شخص کو پہچان جس نے تجھے محض میری رضا کی خاطر کھلایا یا پلایا ہو یا کپڑے پہنائے ہوں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے تجھے اس کا اختیار دیا، اس کا ہاتھ پکڑ لے، میں نے تجھے اس کا اختیار دیا۔ اس دن لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ پسینہ ان کی آنکھوں تک آیا ہوا ہوگا، وہ شخص ان صفوں کے درمیان جائے گا اور اس شخص کو تلاش کرے گا جس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوگا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ یہ ابو شیخ کی حدیث ہے جس کو ابن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں کو اچھی طرح پہچان لو اور ان سے زیادہ نعمتیں حاصل کرو، اس لیے کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ فرمایا، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو تلاش کر لیں جنہوں نے تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی کا ایک گھونٹ پلایا ہو یا لباس پہنایا ہو، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے جس کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے پاؤں کی آہٹ محسوس کی، میں نے دیکھا کہ بلال چلے جاتے ہیں، پھر میں نے جنت کے اعلیٰ حصے پر نظر ڈالی تو وہاں میری امت کے فقراء اور بچے نظر آئے، اور نیچے دیکھا تو مالدار عورتیں نظر آئیں جن کی تعداد کم تھی۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ، ان کی تعداد کم کیوں ہے؟ فرمایا کہ عورتوں کو دو سرخ چیزوں، سونے اور ریشم نے جنت سے روک دیا ہے، اور مالداروں کو حساب کتاب کی طوالت نے نہیں آنے دیا ہے۔ میں نے اپنے اصحاب پر نظر ڈالی تو عبد الرحمن ابن عوف نہیں ملے، پھر وہ میرے پاس روتے ہوئے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک میں نے تمام مشیات طے نہ کر لیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے مال کا حساب لیا جا رہا تھا۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غور کیجئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف السابقون الاولون میں سے ہیں اور ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت دنیا ہی میں سنا دی گئی کہ یہ حضرات یقینی طور پر جنتی ہیں۔ اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ان کا شمار مالداروں کے اس گروہ میں ہوتا ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے، الا من قال بالمال هكذا وهكذا، یعنی جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مالداری کی بنا پر یہ نقصان اٹھایا کہ تمام صحابہ کرام کے بعد حساب کے مراحل سے گزر کر جنت میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر کے پاس تشریف لے گئے، اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کا نور تمام زمین والوں کو تقسیم کر دیا جائے تو سب منور ہو جائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیں۔ فرمایا، ہر وہ ضعیف شخص جسے لوگ بھی ضعیف سمجھیں، غبار آلود، پریشان حال، دو چادریں رکھنے والا، جس کی لوگوں کے نزدیک کوئی قیمت نہ ہو، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالی اس کی قسم ضرور پوری کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جاریہ ابن وہب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میری بڑی قدر و منزلت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران، ہم تیری عزت کرتے ہیں،
اور قدر کرتے ہیں. کیا تو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے چل سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں ضرور چلوں گا. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ہمراہ چلا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ تشریف لائیں. آپ نے دریافت کیا، میں اور جو شخص میرے ساتھ آیا ہے دونوں آئیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، عمران. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، میرے بدن پر صرف ایک ابا ہے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو اس طرح بدن پر لپیٹ لو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اپنا جسم ڈھانپ لیا ہے، لیکن اپنا سر کیسے چھپاؤں؟ آپ کے پاس ایک پرانی چادر تھی، آپ نے وہ چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا، اسے اپنے سر پر لپیٹ لو. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت دی. آپ اندر تشریف لے گئے، سلام کیا اور ان کی مزاج پرسی کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بخدا میں بھوکی ہوں، اور اس پر متضاد یہ حالت ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹی، گھبرا مت، خدا کی قسم میں نے 3 دن سے کھانا نہیں چکھا، حالانکہ میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ مکرم ہوں. اگر میں اپنے رب سے سوال کرتا تو وہ مجھے ضرور کھانا کھلاتا، مگر میں نے آخرت کو ترجیح دی ہے. پھر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ کے شانے پر مارا اور فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. انہوں نے عرض کیا، فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کا درجہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوگی، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوگی. تم جنت کے ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرجد اور یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے، نہ ان میں کسی طرح کی تکلیف ہوگی نہ شور ہوگا. پھر فرمایا، اپنے چچا کے بیٹے پر قانے رہ، بخدا میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے فقیروں کو برا جاننے لگیں گے، دنیا کی امارت ظاہر کرنے لگیں گے اور درہم جمع کرنے میں منہمک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں 4 خصلتوں کا نشانہ بنا دے گا: قحط، بادشاہ کی طرف سے ظلم، حکام کی طرف سے خیانت، اور دشمنی کا زور. اور یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ 2 درہم والا 1 درہم والے کی بنسبت سخت روکا جائے گا، یا اس سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید ابن عامر کے پاس 1000 دینار بھیجے. وہ قبیدہ خاطر اور غمگین گھر میں داخل ہوئے. ان کی اہلیہ نے دریافت کیا، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس سے بھی بڑھ کر ایک واقعہ ہے. پھر آپ نے فرمایا، ذرا اپنا پرانا دوپٹہ دینا. اہلیہ نے اپنا دوپٹہ دے دیا. آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کی تھیلیاں بنائیں اور ان تھیلیوں میں درہم بھر کر تقسیم کر دیے. پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صبح تک روتے رہے. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار فقراء کی جماعت میں گھس جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے. ایک وہ شخص جو اپنے کپڑے دھونا چاہے تو اس کے پاس کوئی پرانا لباس نہ ہو جسے پہن کر دھو سکے. دوسرا وہ شخص جو اپنے چولہے پر بیک وقت 2 دیگچیاں نہ چڑھائے. تیسرا وہ شخص جو پانی طلب کرے تو اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ کس قسم کا پانی چاہتا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں اس کے یہاں تنوع اور کثرت نہ ہو. روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سفیان ثوری کے مجلس میں آیا. آپ نے اس سے فرمایا، قریبا، اگر تو مالدار ہوتا تو میں تجھے ہرگز اپنے قریب نہ بلاتا. ان کے رفقاء میں سے وہ حضرات جو صاحب ثروت تھے، یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ غریب ہوتے، کیونکہ آپ فقراء کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور عمرہ سے اعراض کرتے تھے. مومل کہتے ہیں کہ میں نے مالدار آدمی کو سفیان ثوری کی مجلس سے زیادہ ذلیل کہیں نہیں دیکھا، اور نہ کسی محتاج کو ان کی مجلس سے زیادہ کہیں باعزت پایا۔ ایک حکیم کہتے ہیں، اگر یہ بیچارہ انسان دوزخ سے بھی اسی طرح ڈرتا جس طرح فقر سے ڈرتا ہے تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور اگر جنت میں بھی اسی طرح راغب رہتا جس طرح تونگری کی طرف راغب رہتا ہے تو دونوں چیزیں حاصل کر لیتا۔ اگر باطن میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا جس طرح ظاہر میں اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیٹتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص ملعون ہے جو مالدار کا اکرام کرے اور تنگ دست کی اہانت کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ کسی ایسے شخص کی جس کے کپڑے بوسیدہ ہوں تحقیر مت کرنا، اس لیے کہ تمہارا اور اس کا رب ایک ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء سے محبت کرنا پیغمبروں کا اخلاق ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صلحاء کا شعار ہے، اور ان کی ہم نشینی سے اجتناب کرنا منافقین کی علامت ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اس بات سے ڈر کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، پھر تو میری نگاہ سے گر جائے اور میں تجھ پر دنیا انڈیل دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں ہزار ہزار درہم خیرات کر دیتی تھیں، اور یہ درہم ان کی خدمت میں حضرت معاویہ اور ابو عامر وغیرہ بھیجا کرتے تھے، اور میں تجھ پر دنیا انڈیل دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں ہزار ہزار درہم خیرات کر دیتی تھیں، اور یہ درہم ان کی خدمت میں حضرت معاویہ اور ابو عامر وغیرہ بھیجا کرتے تھے، جبکہ آپ کا دوپٹہ پیوند زدہ رہا، اور آپ کی باندھی یہ کہا کرتی کہ اگر آپ ایک درہم سے گوشت منگوا لیتی تو اسی سے روزہ افطار کر لیا جاتا اور خود آپ کا بھی روزہ ہوتا، لیکن اس کا خیال نہ آتا کہ اپنے لیے کچھ منگوا لیں۔ باندھی کی توجہ دلانے پر ارشاد فرماتی کہ اگر تو یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقیرانہ زندگی بسر کرنا، مالداروں کی ہم نشینی سے اجتناب کرنا، اور اپنا دوپٹہ اس وقت تک مت اتارنا جب تک تو اس میں پیوند نہ لگا لے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک شخص دس ہزار درہم لے کر حضرت ابراہیم ابن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے یہ مال قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے اصرار کیا، حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا، کیا تو میرا نام فقراء کی فہرست سے نکلوانا چاہتا ہے؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔